صفحہ نمبر 64، رفتہ رفتہ میں نے اپنی بیاض بھی کھول لی۔ ایک روز شام کے وقت میں نہر کے کنارے ٹہل ٹہل کر فکر کر رہا تھا کہ ماسٹر منگل سنگھ بائی سائیکل پر سوار ادھر سے گزرے، مجھے دیکھ کر رک گئے اور بیاض لے کر اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ ایک دو جگہ ٹھکک ٹھکک کر مجھے گھورا اور غصے سے ہوں ہوں کہا، پھر ایک غزل پر پہنچے جس پر عرض کیا تھا، میرے منہ پہ زلفیں گرانے کو آجا، میری بات بگڑی بنانے کو آجا، تیری یاد کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، میرے دل کی دنیا بسانے کو آجا، برا حال ہے جعفر خستہ جان کا، میری جانے جانا بچانے کو آجا۔ ماسٹر منگل سنگھ بجلی کی طرح ترپے اور بیاض پھاڑ کر نہر میں پھینک دی، پھر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلاد کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے، ورنیکولر فائنل کا امتحان سر پر آیا کھڑا ہے اور یہ مرزا غالب کی اولاد شہری کے ٹال کھڑکا رہی ہے، کیوں بے یہ کیا واہیات بکواس ہے۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ٹانگ گھما کر زمین پر پٹک دیا، پھر وہ دیر تک لاتوں موکوں اور تھپڑ سے میری خاطر خواہ توازہ فرما کر اپنے بائی سائیکل پر سوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر گالوں اور کنیوں کو سلایا، کپڑے جھاڑے اور اطمینان کی سانس لے کر اس سر نو مشق سخن میں مصروف ہو گیا۔ ورنیکولر فائنل کے لیے ہمارے امتحان کا سینٹر گورنمنٹ ہائی اسکول روپڑ مقرر ہوا۔ روپڑ کا شہر چمکور صاحب سے کوئی 11 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ 3-4 بیل گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم سب فارسی کے استاد پنڈت سری رام کی قیادت میں ایک روز پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ سکھوں کے ایک مقامی ہاسٹل میں ہمیں ٹھہرایا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی کھانے کی گھنٹی بجی، سب لڑکے اپنی اپنی رکابی گلاس اور گھی لے کر لنگر خانے میں حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ مسلمان بس ایک میں ہی تھا، اس لیے مجھے چوکے سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بٹھا دیا گیا۔ ایک لانگ کرچی ہاتھ میں لیے دال بانٹ رہا تھا، دو سیخ ایک بہت بڑے توے پر تیز رفتاری سے پھلکے پکا رہے تھے۔ وہ بار بار داڑیاں کھجلاتے اور پسینے کے بڑے بڑے قطرے روٹیوں کے لیے گوندھے ہوئے آٹے میں مسلسل ٹپک رہے تھے۔ یوں بھی وقتاً فوقتاً وہ اپنی گردن اور بغلوں کا پسینہ پون کر ان گیلے ہاتھوں سے چپاتیاں پکانے لگتے تھے۔ دال لانگری بھی دیچکے کے آس پاس زور زور سے ناک صاف کرتا تھا اور رینٹ کو انگلیوں کے درمیان دیر تک کولڈ ڈرنک کی طرح ملتا رہتا تھا۔ ساتھ ہی وہ بار بار کھانس کر بلغم کے بڑے بڑے گلگلے اپنے سامنے تھوک کر انہیں انڈوں زردوں کی طرح پاؤں کے انگوٹھے سے مسل دیتا تھا۔ لانگریوں کے یہ پتے تکلفانہ انداز دے کر میرا جی متلانے لگا اور سر درد کا بہانہ کر کے کھائے بغیر لنگر سے اٹھ کر آ گیا۔ ہاسٹل کے جس کمرے میں مجھے جگہ ملی اس میں 10-12 سکھ لڑکے اور بھی تھے۔ سونے سے پہلے انہوں نے کپڑے اتار ڈالے، کچھ دیر ننگے ٹہل کر جسم کو ہوا لگوائی اور پھر ایک کچھڑا اور بنڈی پہن کر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں نے اپنے کیس کھولے اور انہیں جھٹک جھٹک کر کنگا کیا، پھر سرسوں کا تیل ڈال کر داڑیاں چڑھائیں اور ان پر میلی میلی پٹیاں سی باندھ لیں۔ بغلوں کے لمبے لمبے بالوں کو بھی انگلیوں سے مروڑ مروڑ کر ان میں کنڈل ڈالے اور اس سے ٹائلٹ سے فارغ اور بڑی دیر تک آپس میں فش گفتگو اور دھنگا مشتی کرتے رہے۔ دو لڑکوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر ہاتھ رسی کا مقابلہ بھی کیا۔ لنگر سے وہ آپس میں شرطیں لگا کر چنے کی دال کے ساتھ ساتھ 20-20-30-30 چپاتیاں کھا کر آئے تھے۔ اب رضائی میں لیٹ کر اگر ایک لڑکا ڈکار لیتا تھا تو باقی صاحب اس کے مقابلے میں زور زور سے ڈکارتے تھے۔ اگر ایک لڑکے سے باد شکم کا جھونکا سرد ہوتا تھا تو دوسرے بھی با آواز بلند اس کا ساتھ دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ کمرے کی فضا میں سنڈاس کی کثافت رچ گئی اور رضائی میں منہ سر لپیٹے بھی ساری رات ابکائیاں آتی رہیں۔ صبح 9 بجے پرچہ تھا، پرچہ ختم ہوتے ہی میں نے امتحان کے حال سے نکلا اور پاپ پیادہ چلتا ہوا غروب آفتاب کے وقت چمکور صاحب پہنچ گیا۔ اگلی صبح پھر میں نے 4 بجے دوسرا پرچہ دینے روپڑ کے لیے پیدل روانہ ہو گیا۔ کرم بخش مجھے نہر تک چھوڑنے آیا۔ شدید سردیوں کے دن تھے، چاروں طرف بڑی گہری دھند چھائی ہوئی تھی، گھاس پر کورا جمع ہوا تھا، گھوپ اندھیرے میں دور تک پھیلے ہوئے جھنڈیوں نظر آتے تھے جیسے بہت سے ہاتھی سونڈ اٹھائے کھڑے ہوں۔ وقتاً فوقتاً گدڑوں کے چیخنے کی آوازیں بھی آتی تھیں، ان کے چیخنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے کتے بھی زور زور سے رونے لگتے تھے۔ ان دنوں سارے علاقے پر جگ موہن سنگھ ڈاکو اور اس کے گروہ کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی شجاعت سخاوت اور بے رحمی کے عجیب و غریب قصے زبان زرد خاص و عام تھے۔ کبھی کبھی میرے دل میں ایک دبی سے خواہش چوری چوری سر اٹھاتی تھی کہ اگر قسمت یاوری کرے اور جگ موہن سنگھ ڈاکو مجھے پکڑ کر اپنے گروہ میں شامل کر لے تو میری زندگی کا کوئی بھی مقصد بن جائے۔ करम बख्श ने मुझे बताया कि जगमोहन सिंह आजकल शिमला पहाड़ के राजाओं और रजवाड़ों की लूटमार में मसरूफ़ है, इसलिए नहर सर हिंद का किनारा मुसाफिरों के लिए बिल्कुल महफूज है। तहम एहतियातन इसने मेरी पॉकेट वॉच उतरवा कर अपने पास रख ली थी। मुझे नहर तक पहुँचा कर करम बख्श वापस लौट गया। मैंने अपनी लाठी कंधे पर रखी और रोपड़ की तरफ रवाना हो गया। कहने को तो मैं रवाना हो गया, लेकिन दरअसल मेरे पाँव में सीसा भरा हुआ था। कुछ सर्दी और कुछ खौफ से मेरा तन बदन बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था और आसपास ज़रा सी खरखराहट से दिल उछड़ कर गले में फंस जाता था। अभी कुछ ही दूर गया था कि नहर की पटरी के ऐन दरमियान दो अंगारा सी आंखें मुझे घूरती हुई नज़र आईं। मैंने खांस खांस कर अपनी लाठी ज़मीन पर ज़ोरदार से मारी तो जंगली बिल्ला म्याऊं करके झाड़ियों में भाग गया। चारों तरफ छाए हुए सन्नाटे के गुंबद में वो म्याऊं देर तक सुर इसराफील की तरह गूंजती रही। दो चार गिदड़ भागते हुए और मेरा राह काट कर गुजर गया। एक तरफ पर इतनी चमगादड़ पर फैलाए उल्टी लटकी हुई इसके शाखों पर काला काला साइबान तन गया था। मेरे कदमों की चाप से उनके आराम में खलर पड़ा तो चंद चमगादड़ें अजीब खौफनाक आवाज़ से चलाईं। आ गया तो एक टंड मुंड दरख्त पर बहुत से बंदर और चंद लंगूर शाख बशाख उल्टी कलाबाजियाँ खा रहे थे। एक लंगूर बड़ी अजीबोगरीब बाजीगरी दिखा रहा था। दरख्त की शाख के गिरो वो अपनी दुम लपेट के झूले की तरह झूलता था और फिर फ़ा में कलाबाजियाँ खाता हुआ किसी दूसरी शाख की तरफ लपता था, लेकिन दूसरी शाख को छुए बगैर वो इसी तरफ तरह हवा में कलाबाजियाँ खा कर लौटता था और हसबे साबक पहली शाख के साथ उल्टा लटके जाता था। इस तरह की असली लंगूरी जस्ट ज़िंदगी में सिर्फ आए रोज़ देखने में नसीब हुई थी। इसके बाद यह करतब फ़कत अमूर रियासत और सियासत और सफारत में ही नज़र आए हैं। दो तीन बंदर नहर की पटरी पर भी बैठे थे। उंगते को ठेलते का भावना नहीं है तो मेरी देर से डावाडोल हो रही थी। इस बंदरों और लंगूरों का पिरा में हायल देखा तो दिल ने बेख्तियार गवाही दी कि जान है तो जहान है, प्यारे इम्तिहान को गोली मारो, आराम से घर वापस लौट चलो, वर्निकोलर फाइनल अगले साल भी हो जाएगा। मैं इसी शशपंज में था कि सन्नाटे में दूर से हरी ओम की आवाज़ लड़ाई और तहकी में एक पतला सताया उभरा और हरी ओम राम सत राम राम सत है कि माला जपता तेज से मेरे करीब से गुजर गया। ये मकसू दिन पादा था, मकसूदन पादा चमकौर साहब के हिंदुओं का प्रहोत था। सिख और मुसलमान भी इससे अपने बच्चों की जन्म पत्री बनवाते थे। नजूम और रमल में महारत के बाय सारे गांव में शादी ब्याह की तारीख सफ़र पर रवाना होने सात और मर्ग वाहियात की जुमला रस्मात का प्रोग्राम वही तय करता था। आम बीमारियों का राज तो हकीम बसंत राम के सपुर था, लेकिन चीचक खसरा प्लीग और हैजा जैसी मूजी अमराज पर मकसूदन पादा का कंट्रोल था। अजान की आवाज़ पर वो खाली बजाना शुरू कर देता था ताकि बोल सुनाई ना दे। दरूद शरीफ सुनकर वो दोनों कानों में उंगलियां ठोस लेता था। जब तो हमारे मल्ले से गुजरता तो मुसलमान बच्चे ज़ोर ज़ोर से दरूद शरीफ पढ़ कर उससे पीछे हो लेते थे। ये सुनकर मकसूद पादन कानों में उंगलियां दिए इतनी तेज़ी से भागना शुरू कर देता था कि हम लोग भी उसके ताकब में बुरी तरह हंपने लगते थे। मकसूदन पादा का मामूल था कि वो सुबह 3-4 बजे उठकर ज़ोर ज़ोर से हरी ओम राम राम सत है महारानी करता हुआ नहर पर जाता था और गर्मी हो जा कड़ाके की सर्दी ठंडे पानी से स्नान करके अपनी पूजा पाठ शुरू करता था। उसके मामूल में ऐसी बाकायदगी थी कि उसके नहर पर जाने और वापस आने की आवाज़ लोगों के लिए अलार्म टाइम का काम देती थी। मेरे करीब से गुजर कर मकसूदन पादा जब बदरों के पास पहुंचा तो उनका एक जुमे गफीर इसके गिर्द हो गया। हनुमान जी को नमस्कार करके मकसूदन ने एक पोटली खोली और बहुत सी पूरियाँ बंदरों के सामने डाल दीं। फिर वो नहर के किनारे एक पत्थर की सैल पर बैठ गया और पानी की गड़वियाँ सर पर डालकर छपा छप नहाने लगा। 60-70 वर्ष के दुबले पतले मनखी से बर्मन की शान मरदानगी देखकर मेरे इस्लाम की रग हमीयत भी किस कदर फड़की। मैं छाती निकाल कर लाठी घुमाता बड़े आराम से बंदरों के पास से निकल कर आया, जिनकी तवज्जो बहरहाल पूरियों पर मरकूज थी। और मकसूदन पादा से कुछ दूर रुक कर उसकी राम राम के जवाब में ज़ोर ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। मकसूदन पादा ने पहले तो एड़ियाँ उठा उठा कर आवाज़ की सिमत का खोज लगाया और फिर दुरूद शरीफ की आवाज़ सुनकर उसने यत लख दोनों कानों में उंगलियाँ ठोस ली। मैं दुरूद शरीफ बंद करता था तो वो कान खोल देता था और जब दोबारा पढ़ने लगा फिर उंगलियाँ ठोस लेता था। जी तो बहुत चाह के हरी ओम और दुरूद शरीफ की आंख में चोली का यह खेल जारी रखने के लिए मेरी मंजिल खोटी होती थी, इसलिए मैं बा आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का विरद करता आगे बढ़ गया। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आस्ते आस्ते मेरी रोगों में जम इबर पिघलने लगी, फिर जिसम पर हल्की हल्की हरारत की टकोर होने लगी और इसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडिक उड़ा हुआ है। 3.25 घंटे के बाद जब मैं इम्तिहान हाल में पहुंचा तो खासा पसीना आया हुआ था। मैंने आराम से पर्चा किया और फिर हाल से उठकर दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ खरामा खरामा शाम तक घर पहुंच गया। इम्तिहान के बाकी 8 दिन भी मैं इसी लाहे अमल पर बड़ी پابندی سے کار بند رہا. جب نتیجہ نکلا تو ورنی کو الفائنل کا وظیفہ تو مجھے صرف 2 برس کے لیے ملا, لیکن دروز شریف کا وظیفہ میرے نام تا حیات لگ گیا. یہ ایک ایسی نعمت مجھے نصیب ہوئی جس کے سامنے کرم بخش کے سارے عجیبے وظیفے گرد تھے. اس کے لیے نہ پرانی بولی کے پانی میں رات کو دو دوپہر تک ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑتا تھا, نہ کنویں میں الٹا لٹک کر چلا مکوس کھینچنے کی ضرورت تھی, نہ گگا ماڑی میں ڈھول کی تھال پر کئی گھنٹے حال کھیلنے کی حاجت تھی, نہ مراقبے کی شدت تھی, نہ مجاہدے کی حدت تھی, نہ ترک حیوانات, نہ ترک لذات, نہ تلقید طعام, نہ تلقید منام, نہ تلقید کلام, نہ تلقید اختلاط ما علام, نہ رجت کا ڈر, نہ وسواس کی فکر, نہ خطرات کا خوف. یہ تو بس ایک تخت طاؤس تھا جو اندیکھی لہروں کے دوش پر سوار آگے اوپر ہی اوپر رواں دواں رہتا تھا. تو روش شریف نے میرے وجود کے سارے افقوں کو قوس قزح کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا. گھپ اندھیروں میں مہین سی شوائیں رچ گئی تھیں جنہیں نہ خوف اور ہوس کی آندیاں بجھا سکتی تھیں, نہ افکار و حوادث کے جھونکے ڈگمگا سکتے تھے. تنہائی میں انجمن آرائی ہونے لگی, بھری محفل میں حجروں کی خلوت سما گئی, دل شاد روح آباز, جسم یوں گویا کش شکل سے بھی آزاد. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ درود شریف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایسی بابرکت ذات کے ساتھ قربت کا احساس جاری و ساری رہتا تھا, جس کے پاؤں کی خاک اغواس اور اکتاب اور اوتاؤ و ابدال کی آنکھ کا سرما, جن کے قدموں میں دنیا کامران اور عقبہ میں بامراد, جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سر بلند اور فرش بھی سر بلند, جس کا سامنے نہ پہلے پیدا ہوا تھا نہ آگے نہ کبھی ہوگا, جس کی فرنش پر رب البدی الخالق الباری المصور سنائی کی پریشان تمام کر دی. بالا کال الا بے کمال ہی کاشفت دوجا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی سلو علیہ و آلیہ. 2 برس بعد میں نے میٹریکولیشن کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چمکور صاحب کے درمیان با پیادہ آتے جاتے اور درود شریف کا ورد کرتے ہوئے پاس کر لیا. دادی ماں چاند ماہ قبل فوت ہو گئی تھیں. ایک دن سخت سردی میں انہوں نے حسب معمول ٹھنڈے پانی غسل کر کے دھوپ میں بال سکھائے, رات کو بخار چڑھا اور اگلے روز ڈبل نمونیا تشخیص ہوا. جب حالت زیادہ گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر چپکے سے کہا, پت اب چل چلاؤ ہے, مولی کھانے کو جی چاہتا ہے, چوری لا کر مجھے کھلا دو. میں بھاگ کر کھیتوں سے 2 بڑی تازہ مولیاں لے آیا. دادی اماں نے رضائی میں سے منہ سر ڈھانپ اور نمک لگا کر دونوں مولیاں مزے سے کھا لیں. اسی شام ان کا انتقال ہوا. اس وقت ان کی عمر 108 برس کے قریب تھی. یوں تو کرم بخش پر خوشی زیادہ اثر انداز ہوتی تھی نہ غمی, اس پر کبھی گرمی کا اثر ہوتا تھا نہ سردی کا, کانٹوں سانپ کا, بچھو بجو اور لسنگ پوٹ کا. لیکن دادی اماں کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے اسباتی سے دل بتاشتہ ہو گیا تھا. گگا ماڑی جا کر ڈھول بجانے والے ملنگوں کے ساتھ میں شامل ہو گیا. چمکور کے گردرواں میں دور دور تک کالج نہ تھا, اس لیے میں بھی جموں واپس لوٹ آیا اور پرنس آف ویلز کالج ایف ایس سی کا داخلہ لے لیا. صفحہ نمبر 69. مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ چائے. بابا اجیت سنگھ ججار ہری خالصہ ہائی اسکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموں میں داخلہ ویسے ہی تھا جیسے کسی دور افادہ گاؤں کا جاتی اچانک بڑے شہر میں ورد ہو جائے. چند روز قدرے بکھراہٹ رہی, لیکن جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھنتا ڈال لیا تو بڑی آسانی سے ہر کے درکان نمک رفت نمک شد کے محاورے میں ڈھال گیا. پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا حجاب آیا, کیونکہ ہر دن قدم پر یہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر ننگا ہی چلا آیا ہوں. لیکن کچھ عرصے بعد جو لوگ پاجامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے ان پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا. اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ اسکول میں ہی گارڈ ہی آیا تھا, اب کالج میں آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تخت مشق بنا لیا. چند مہینوں کے اندر اندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگار ڈالا. ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئی سٹیونس مجھے بہت پسند آئے, لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا تھا وہ پی جی ویڈ ہاؤس تھا. ویڈ ہاؤس طنز و مزاح کی ایک چھوٹی سی شواب جھیل ہے, زیادہ لمبی چوڑی نہ زیادہ گہری. اس میں فلسفہ کا جھاڑ جھنکارتا اگتا ہے, نہ نظریات کی لہریں اٹھتی ہیں. مدوز وسط کی کہانیوں سے وہ لامدوز تفتن تباہ آسمان مہیا کرتا ہے. زبان اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتی, بلکہ وہ خود زبان پر اس کا درجہ حاوی رہتا ہے کہ موم کی نازک کی طرح اسے جس طرف چاہے مروڑ کر اپنے بے نظیر اسلوب ڈھال بیان میں ڈھال لیتا ہے. اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں. ایک ایک کتاب کئی بار پڑھنے سے بھی اتار کا احساس نہیں ہوتا. انگلش لٹریچر کی تاریخ میں اس کا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کلاسیکل درجہ دیا جاتا ہے, لیکن اگر ووڈ ہاؤس پیدا نہ ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنہ ہزار رہ جاتی ہیں. علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعے ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔ عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجل زیر زمین بہہ رہا تھا۔ 5-6 برس کی عمر میں جب وہ یکا یک یتیم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بار بار قرضے میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ مواسی زار اور زمین کی یہ بے ثباتی دیکھ کر عبداللہ صاحب اب ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی اسکول نہ تھا، پرائمری اسکول 5 میل دور تھا، مڈل اسکول 11 میل دور اور ہائی اسکول 20 میل دور۔ دو دو سال کا امتحان ایک ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع انبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا، لدھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریک سے متاثر تھی۔ پنجاب میٹریکولیشن میں غالباً پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اول آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کا رزلٹ دیکھ کر انجمن مفید عام کے ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کالج کے ابتدائی دور میں بی اے کر لیا۔ بی اے کے بعد سر سید کی وساست سے انہیں انگلستان جا کر آئی سی ایس کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ اس زمانے کے توہمات میں سات سمندر پار کا سفر بلائے ناگوانی کے مترادف تھا، چنانچہ دادی اما نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزان تھے، انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید کو مسلمان نوجوان کا مستقبل سنوارنے کی دھن ہی نہیں تھی بلکہ جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا، بجھایا، ڈرایا، دھمکایا، غصے میں آ کر کچھ پڑھائی بھی کی، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وٹاس سے ماس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو کر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا کہ اب عمر بھر اپنی منحوس صورت انہیں نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مرے جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزان تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کی۔ ان دنوں چمکور صاحب سے سری نگر کے رستے گلگت پہنچنے کے لیے 20-22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا، سات سمندر پار نہیں گیا۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راحت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بھی گئے۔ گلگت میں انہوں نے 18-20 برس گزارے، ان کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں ہوئی۔ تین بیٹیاں، اس علاقے کی بین الاقوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاصل تھا۔ کشمیر کے مہاراجا پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان سے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کی وفات کے بعد جب مہاراجا ہری سنگھ گدی پر بیٹھا تو ان سے انبن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوش حاصل کر لیا اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خواب دیدہ قسمت اگرائی لینے لگی۔ ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شیخ محمد عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خار راز میں پہلا قدم رکھ دیا۔ مسلمان ریاست کے افق پر دو نوجوان تیزی سے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسمان پر پوری تابانی سے چھا گئے۔ چند برس بعد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس طرح ان کی روح رواں تھی جیسے، لیکن جیسے جیسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے رشتے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا رستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا ڈیڑھ اینٹ کا مندر بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ چودھری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق، خلوص، دیانت اور امانت کا مرکہ تھی۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگاہی تھی اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر ان کا صرف ایمان ہی نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحر خیز، عبادت گزار اور کلندر صفت مومن تھے۔ اسلام کے بعد ان کا دوسرا جز ایمان پاکستان تھا۔ مسلمان کشمیر کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ راسخ کرنے کا سہرا سب سے زیادہ انہی کے سر پر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آ کر بھی انہوں نے دو بار جیل جانا پڑا۔ سچی بات دو ٹوک کہہ دینا ان کی طبیعت ثانی تھی، اس لیے اپنے بھی ان سے خفا تھے، بگانے بھی ناخوش۔ وہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکے، کند حال کی حقیقت کو مسلطوں میں چھپانا ان کا شیوا نہ تھا۔ ان کے اصلی جوہر کو اگر کسی نے پہچانا تو صرف قائد اعظم نے پہچانا۔ پاکستان کے باقی سب لیڈر اوپر سے تو ان کی عزت کرتے تھے لیکن اندر سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ چودھری صاحب کا ظاہر اور باطن ایک تھا، یہ جن سے نایاب ہماری سیاست کے مزاج کی ضد تھی، اس لیے ذہنی تصادم کا میدان کارزار ہر وقت گرم رہتا تھا۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبداللہ سیاست سے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ جب انہوں نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی، اس وقت وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چہرے پر بڑی خوش نما داڑھی تھی اور گلے میں لہن داؤدی کا نور بھرا تھا۔ ان کی قرات اور نعت خوانی ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو محصور رکھتی تھی۔ لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آئنگر کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ آئی سی ایس افسر تھا، لیکن در پردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے جال میں کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب سدائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تہ دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی معاشی اور جسمانی کایا پل کلپ ہو گئی۔ میر اقدال اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے نے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ الاپنے بمبئی کے تاج اور کلکتہ گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں چہچانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کے نشست و برخاست برلا ہاؤس دلی، آنند بھون الہ آباد اور وردا جیسے مقامات پر منتقل ہوگی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو پہلے ان کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا اور پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول بھی رکھ دی، جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ گیا ہے۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر اسے اپنی طبی ہٹ درمی اور برخود غلط انانیت اور ذاتی حوث اقتدار کے تسکین کے لیے بے ذرائع استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر متکمن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا وہ بھی چاٹتے تھے، اصولوں کی کلابازی بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھوں چولی بھی کھیلتے تھے۔ ان کے یار غار پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی گیدر بھبکیوں کی کلی کھولنے کے لیے ان کو کئی برس جیل میں ٹھونسے رکھا، اور شیخ صاحب ان کے حضور بدستور وفاداری کے دم ہلاتے رہے۔ پنڈت نہرو کی بیٹی مسز اندرا گاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر امریت کا ڈول ڈالا تو وہ بھی اس کے فریم میں کھٹاک سے فٹ ہو گئے۔ مسز اندرا گاندھی کی مزدوری کے بعد بھارت میں ہوا کا رخ بدلا تو شیخ صاحب نے بھی جھٹ پٹ شفقہ کھچاؤ کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ سنچا جب جموں کے پہاڑ پر ویشنو دیوی کا میلہ منعقد ہوا تو شیخ عبداللہ نے بھی دیوی کے یاترا کے لیے کمر باندھی اور آخری 300 فٹ کا فاصلہ ننڈوت کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے طے کیا۔ دیوی ماتا کے چرن چوبے اور ان کے پاؤں کا دومن پی کر اپنی وزارت اعلیٰ کو آب حیات کا انجیکشن دیا۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاس ٹری سین کی اہم صفت تھی، ان کے بھارتی آقا جب چاہتے انہیں توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ والد صاحب کے پاس بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے۔ ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی ان کے حقوق اور مطالبات کے تعلق، کبھی مہاراجہ کو میمورینڈم بھیجنا ہوتا تھا، کبھی وزیر اعظم کو، کبھی ریزیڈنٹ کو، علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے ان کے نام بھی طویل مراسلے تیار کیے جاتے تھے۔ ہندو مسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے مڈ لیٹن کمیشن مقرر ہوا تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیار کرنا ہوتا تھا۔ ریاستی مسلمانوں کی شکایات، مشکلات اور حقوق کا تعین کرنے کے لیے گلانس کی کمیشن کا تقرر عمل میں آیا تو اس کو بھی بڑے بڑے میمورینڈم پیش کرنے تھے۔ اس قسم کے سیاسی دستاویزات کی ڈرافٹنگ عبداللہ صاحب کے سپرد ہوتی تھی۔ ملازمت سے سبک دوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنریری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموں کا کام بھی سنبھالتے تھے، اور صبح سے شام تک ان کے پاس دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان کاشتکاروں اور سرکاری ملازموں کا تانتا بندہ رہتا تھا، جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا اپیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ پریشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے اور ان کی درخواستیں اور اپیلیں بھی ڈرافٹ کر دیتے تھے۔ इनका तरीक़ेकार ये था कि वो दिन में अपना बिस्तर लपेट कर गौ तकिए की तरह सरहाने रख लेते थे और बाम की खुरदरी चारपाई पर उससे टेक लगाकर नींद दराज हो जाते थे। गर्मियों में कमीज उतार देते थे और सिर्फ शलवार पहनकर बैठे रहते थे। उनकी रूमी टोपी पास ही एक चपाई पर पड़ी रहती थी। जब कभी माँ जी कमरे में दाखिल होती तो वो फ़ौरन अपनी टोपी उठाकर सर पर रख लेते थे। कमीज़ के बगैर शलवार और रूमी टोपी का लिबास हमें अजीब से नज़र आता था, लेकिन वो इसी अंदाज में बड़े बड़े लीडरों से मिल लेते थे। इसी तरह चारपाई पर बैठे बैठे खाना खा लेते थे, चाय पी लेते थे और अंग्रेज़ी ज़बान में नहायत अहम सियासी आइनी और कानूनी मेमोरेंडम लिखते जाते थे। जब उन्होंने कुछ लिखना होता था तो मेरी तलबी होती थी, मैं कागज़ पेंसिल लेकर पाइंदी बैठ जाता था। वो बेथकान बोलते जाते थे, मैं अपनी ही वाज़े करता शार्ट हैंड में लिखता जाता था। बसा औकात ऐसा भी हुआ है कि एक ही नशिस्त में 30-30, 40-40 सफ़ों का डिक्टेशन हो गया। आए दिन की ये रियाजत अपना रंग ला के ही रही और दिल ही दिल में मुझे अपनी अंग्रेज़ी दानी पर काफ़ी इतमाद हो गया था। मैं थर्ड ईयर में पढ़ता था कि लंदन से एक बैन अलावामी मजमून नवेसी के मुकाबले का ऐलान हुआ। सबसे चोरी चोरी मैंने भी एक 60-70 सफ़ात का मजमून लिख कर भेज दिया। हसन इतफाक़ से पहला इनाम मुझे मिल गया। इस बात का बड़ा चर्चा हुआ, अखबारात में तस्वीर शाया हुई। बड़े सगीर के बहुत से हिंदू और मुसलमान मशाहिर के तह नीति खत और तार आए। तो कॉलेज वालों ने चंदा करके मेरी एक बड़े साइज़ की फ़ोटो फ्रेम करवाई। सारे कॉलेज का जलसा मुनक़द हुआ। प्रिंसिपल साहब ने सदारत की, मुझे उनके साथ स्टेज पर बिठाया गया। चंद प्रोफेसरों ने तारीफी तकरीरें की और लंबी चौड़ी रस्म के बाद मेरी तस्वीर कॉलेज के हाल में एक नहायत नुमायाँ जगह पर आवेज़ा कर दी गई। पहले पहल तो मैं कुछ झमता सा रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता अना की खुद प्रस्ती गाला भाई। दिन में एक बार मैं ज़रूर किसी न किसी बहाने कॉलेज के हाल से गुजरता और कन अखियों से जब अपनी तस्वीर पर निगाहें गलत अंदाज डालता था तो मेरा नफ्स बेख्तियार गोल गप्पे की तरह फूल जाता था। इनाम की मुबारकबाद के दो खत मेरी जगह मेरे प्रिंसिपल को आए। एक हैदराबाद दक्कन के वज़ीर आज़म सर अकबर हैदरी के प्राइवेट सेक्रेटरी की जानब से था। इसमें तरीर था कि सर अकबर हैदरी खुश होकर मुझे 100 रुपए की किताबें इनाम में मरम्मत फरमाना चाहते हैं। प्रिंसिपल साहब इस कीमत के अंदर अंदर किताबों की फ़हरिस्त बनाकर भेज दें और साथ ही मेरे चार चलन और रियासती हुकूमत के साथ वफादारी की तस्दीक भी करें। प्रिंसिपल सेवा राम सूरी ने मुझे बुलाकर मेरी पसंदीदा किताबों के मतलब इस्तफार किया। उन्होंने मेरी नेक चलनी और वफादारी के मतलब भी एक नहायत अच्छा सर्टिफिकेट बना रखा था, लेकिन मैंने ये इनाम कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें इनाम की पेशकश कम और पुलिस इंक्वायरी का रंग ज़्यादा झलक रहा था। प्रिंसिपल साहब ने मुझे समझाया कि बेवकूफ़ ना बनो, मुफ्त में कुछ अच्छी अच्छी किताबें हाथ आ जाएंगी। जब मैं ना माना तो तालीफ क्लब के तौर पर उन्होंने अपनी जेब से मुझे 50 रुपये नकद अता फरमाया कि मैं अपनी मर्ज़ी की किताब खरीद लूँ। 1936 की बात है, तकरीबन 1.5 वर्ष बाद जब अल्लामा इक़बाल की ज़िंदगी में पहला इकबाल डे मनाया गया तो मुझे भी इसमें शरीक होने की सआदत नसीब हुई थी। इसके बाद चर्चा आम हुआ कि सर अकबर हैदरी ने निज़ाम दक्कन के तोशा खाना से इन्हीं 1000 रुपये का चेक बतौर तवाज़े अरसाल किया था। इलामा ने सर अकबर हैदरी सदर आज़म हैदराबाद दक्कन के नाम ये अशार लिखकर चेक वापस कर दिया था। था ये अल्लाह का फरमा के शिकवा परवेज दो कलंदर को के हैं, इसमें मलुकाना सफ़ात मुझसे फरमाया कि ले और शहनशाही कर, हसन तदवीर से दे आनी वफानी को सबात। मैं तो इस बार अमानत को उठाता सरदोश, काम दरवेश में हर तलख है मानद नबात। गैरत फ़कर मगर ना कर सकी इसको कबूल, जब कहा उसने ये है मेरी खुदाई की ज़कात। असल वजह का तो अब तक वसूख से कोई इलम नहीं, लेकिन अजब नहीं सर अकबर हैदरी ने अपनी आदत के मुताबिक अल्लामा इक़बाल के चाल चलन और हुकूमत वक्त के साथ वफादारी की कोई तस्दीक तलब की हो। प्रिंसिपल के नाम दूसरा खत कश्मीर के महाराजा हरी सिंह AKDC की जानब से था। उसमें हुक्म था कि अज़रोए अल्ताफ खुसराना हाइनेस ने मुझे चाहे पर मदू फरमाया। प्रिंसिपल को हदायत की जाती है कि वो मुझे सरकार की हजूरी का दाव समझा कर मुकर्रा वक़्त पर राजमाल हाज़र हो जाने की ताकीद करें। प्रिंसिपल साहब ने बड़ी वजाहत से मुझे महाराजा की बारगाह में हाज़री और गुफ्तगू के तौर तरीके सिखाए और जब वो रोज़े सही तलु हुआ तो मैंने बड़े अहतमाम से सूट बूट पहनकर शाम के चार बजे महाराजा पैलेस पहुँच गया। वहाँ पर एक साहब ने जो ड्योरी वजीर कहलाते थे मुझे इस सर नौ महाराजा की सरकार में पेश होने आदाब सिखाए और एक रास्ता वेटिंग रूम में बिठा दिया, जहाँ 10-12 आदमी दरबारी लिबास पहने चंद परी चेहरे साथ पहले से बैठे थे। मालूम हुआ कि कोई सुबह के 9 बजे से बाजियाबी का मुंतजर बैठा है, कोई 10 बजे से, लेकिन सर ने अभी तक याद नहीं फरमाया। मैंने एक घंटा इंतजार करने के बाद कुछ बेसब्री दिखाई तो डेहरी वजीर गुस्से نے بولے کہ میاں تم کس کھیل کی مری ہو، یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں سب کرسی نشین درباری ہیں، یہ راستہ پرستہ خواتین سرکار کی منظور نظر ہیں، تین چار دن سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ سب صبح سویرے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوشی واپس چلے جاتے ہیں، تم بھی چپکے سے بیٹھے رہو۔ میں گھنٹہ بھر اور چپکے سے بیٹھا رہا، اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑا سا بند کیا اور ڈیوٹی وزیر کو بلملا کہہ دیا کہ مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی، انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے، اب اگر انہیں فرصت نہیں تو میں چلتا ہوں۔ ڈیوٹی وزیر صاحب مجبور ہو کر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیر لب بڑبڑاتے لیکن حقیقتاً مجھے گالیاں دے کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دو اے ڈی سی آئے اور مجھے کشاں کشاں راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں لے گئے، وہاں انواع اقسام کی وردیاں زیب تن کیے بہروں بیٹلروں اور درباریوں کا ایک ہجوم ایک صوفے کے گرد دست بستہ استادہ تھا۔ صوفے پر از ہائنس راج شیور مہاراج، ادراج شری مہاراجہ ہری سنگھ بہادر، اندر مہندر سپہر، سلطنت انگلشیا، جی سی ایس آئی، جی سی آئی، ای کے وی سی او، نڈھال بینسی کی طرح اوندے پڑے تھے۔ ان کے جسم کا گوشت پوش صوفے پر یوں بکھرا ہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوکیٹ تیز رفتار گاڑی سے باہر گر کر پھٹ گیا ہو۔ مہاراجہ ہری سنگھ رات بھر شراب کے ساتھ کچے اور پکے گوشت کا شکر فرماتے تھے اور دن بھر وید حکیم اور ڈاکٹر ان کے لیے کشتوں کے پشتے لگا کر انہیں اگلی شب کے لیے تازہ دم کرتے رہتے تھے۔ چنچا اس وقت بھی چند عورتیں اور مرد ان کے عضو رئیسہ و غریبہ کی خفی و جلی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں کچھ کھلی اور کچھ بند تھیں، ان کے کونوں میں گید گندے بے روزے کی طرح تہ تر تہ جم رہی تھی۔ ایک اے ڈی سی نے مجھے دھکیل کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا، دوسرے اے ڈی سی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دست مبارک کے ساتھ ہلکے سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کفیت تھی جو مینڈک کے لجیلے بیٹ کو ہتھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس تعارف کے بعد مہاراجہ بہادر کے نرخرے سے گڑ گڑ کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں جن میں دریافت فرما رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور جہاں کیوں آیا ہے۔ اے ڈی سی نے کمال ادب سے اطلاع دی کہ سرکار یہ وہی شخص ہے جس کا انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رایہ پروری اور گرم گستری چائے پر مدعو فرمایا تھا۔ مہاراجہ بہادر نے باسد استغنا دریا دلی ہاتھ کے اشارے سے ایک بہرے کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے اور پلاؤ چائے، فوائے کچھ پیسٹری ویسٹری بھی۔ غنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنا فکرا بھی پورا نہ کر پائے اور دو تین بہرے میری طرف یوں لپکے جیسے وہ میری مشکیں کس کر چائے پلانے لے جائیں گے۔ اسی روز میں نے اپنے دل میں یہ جزم کر لیا کہ میں کسی صورت بھی کسی ریاست کشمیر کی ملازمت اختیار نہ کروں گا۔ اچھا بی ایس سی کرتے ہی جب مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ سے انگلستان جا کر فارسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ پیش ہوا تو میں نے بڑی بے اتنائی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور ایم اے انگریزی کا داخلہ لے لیا۔ پرنس آف ویلز کالج کے چاروں سال انگریزی کا بھوت میرے سر پر بری طرح سوار رہا، اگرچہ کالج میگزین توی کے اردو سیکشن کی ادارت میرے سپرد تھی، تاہم اردو تک بھی میری رسائی بعض زبان انگریزی ہی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں مجھے ہر چیز پہلے انگلش میں سوجھتی تھی اور میں اس کا ترجمہ کر کے اردو کے قلم میں ڈھالتا تھا اور کیسٹ سے چند نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے۔ اے باد غروب مولانا صلاح الدین احمد صاحب کو بھی پسند آئی، انہوں نے اسے ادبی دنیا میں شائع فرمایا کہ ہمیں پاکستان کے بعد لاہور سے ایک رسالہ جوید جاری ہوا تھا، اس کے ایک شمارے میں سہاگ گیت والی نظم فراغ گورکھ کپوری کے نام سے چھپی تھی۔ میرے لیے تو یہ بات باعث فخر تھی کہ میری کوئی چیز غلطی سے بھی فراق جیسے عظیم شاعر کے نام لگ سکتی ہے، لیکن اگر ان کے علم میں چیز آ گئی تو وہ ضرور اسے اپنی توہین قرار دیتے۔ اے باد غرب شیلے کی اوڈ ٹو دی ویسٹ ونڈ کا ترجمہ، لائی ہے مگر بھی گھٹائیں فضل خزاں کا قافلہ، رنج بھی غم بھی غار بھی بادہ بے خمار بھی، تیرے شرار سوز سے پھول چمن میں جل اٹھے، تیرے ہی نیشن خار سے سینہ گل فغار بھی، تیری حیات میں نہا مانا ہے کہ خزاں کی جان، تیری ہی گود میں جوان پل کے ہوئی بہار بھی، پیدا ہوئے تھے برگ و گل ایک ہی رات کے لیے، تو نے دبا کے رکھ لیے تازہ حیات کے لیے، تیرے خرام ناز سے پیدا ایک اضطراب ہے، بہر میں بر میں باغ میں دشت میں کوہسار میں، دامن تار میں نہا تیرے ہیں لاکھ آندیاں، جیسے نہا ہوں بجلیاں گیسوئے تابدار میں، گردش ماہ و وصال کو منزل کارواں ہے تو، تیرا اوتار رات کی آخری داستان ہے تو، نالہ جوش میں تھا خاموش کس نے کیا ہے پر خروش، بحر کی خفتہ موج کو کس نے جگایا خواب سے، زلفیں عروس باغ کی تو نے صبا بخیر دیں، سینہ آب کو نئے داغ دیے حباب سے، تیری نوائے پرالم پر علم، تیری صدائے رنج و غم، تیری ندائے زیر و بم پھیلی ہوئی ہیں یم با یم، میرا چمن اجڑ گیا باد صبا تو نے کیا ہوا، تو اور میں تو ایک ہے درد بھری صفات میں، گیت ہیں ہار جیت کے بھولی ہوئی پریت کے، دونوں کی راگنی ہے غم کا رگا حیات میں، میری صدائے آہو لے جا صبا مثال بو، جا کے سنا دے کو بکو عرصہ کائنات میں، رنگ خزانے لے لیے باغ میں برگو و بہار کے، بلبل نیم جان نہ روئے آتے ہیں دن بہار کے، ادبی دنیا اپریل 1939۔ سہاگ گیت شیلے کے برائڈل سانگ سے متاثر ہو کر، لڑکے رات جلا دے جلدی جلدی دیپک مالا تاروں کو، تو بھر بھر تھال لٹا دے موتی جھولی میں گلزاروں کی، تو چاند کی کرنوں کو بن بن جوبن کے سندر صورت سیج بچھا دے، دکھ دیتا ہے دن کی اگنی سورج دیو کی جوت بجھا دے، آجا سندر سپنوں والی جھوٹے ہیلے اور بہانے، رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے، لڑکیاں جاری سکھی آکاش کے تارے آج تیرے رکھوالے ہوں گے، سکھ سنگت کی ریت منانے جھوم جھوم متوالے ہوں گے، پریم کی اونچ اور نیچ سے تھک کر پیاری سکھی جب تو سو جائے، سندر سندر کومل کومل ٹھنڈے سپروں میں کھو جائے، رہ رہ کر یوں ڈرتا ہے من، تو اپنی ہے وہ بیگانہ، رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے، لڑکے رات کا پل پل بڑھتا جائے، دن کی گھڑیاں سوتی جائیں، اونچے نیچے پربت میں سورج کی کرنیں کھوتی جائیں، کوند کوند کے بجلی جیسے کالی بدلی میں کھو جائے، جیسے کالے بالوں والی ناری بیٹھی بال سکھائے، لڑکیاں جاری سکھی پر تیرا جانا دل ہی نہ مانے، دل ہی نہ مانے، رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے، سب مل کر نیند کے ماتھے نیند بھلا دیں، پریم کا ساگر جب لہرائے من کا راگی من مندر میں بیٹھی میٹھی میٹھی تان اڑائے، جیسے من کی پتنگ بڑھا کر چنچل آشا جھولا جھولے، یا جیسے روت آئے بسنتی کھیت کھیت میں سرسوں پھولے، روٹ روٹ کے بیٹھے کوئی کوئی ڈھونڈے چور، رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا ہائے یہ کوئی یہ کیا جانے، چندراوتی پرنس آف ویلز کالج جموں میں تو خیر میں نے کسی نہ کسی طرح اندھوں میں کانا راجہ بن کے بیٹھا تھا، لیکن گورنمنٹ کالج لاہور میں آ کر ساری شیخی کرکری ہوگی، اور جہاں میں کسی شمار قطار میں نہ رہا، نہ تو مجھ میں سنابری کی حلیت تھی اور نہ زبان گھما گھما کر ہونٹ سپیڈ سپیڈ کر حلق توڑ مروڑ کر اینگلو انڈین لہجے میں انگریزی بولنا ہی میرے بس کا روگ تھا، انگریز تو خیر اپنے مادری لہجے میں انگریزی بولنے پر مجبور ہے ہی، لیکن جاپانی جرمن اطالوی فرانسیسی روسی اور چینی بھی اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنے فطری لہجے کو انگلستانی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، غلامی کے دور نے احساس کمتری کی یہ وراثت صرف ہمیں کو عطا کی ہے کہ ہم اگر اپنے نیچرل لہجے میں انگریزی زبان بولیں تو اسے بڑا مضحکہ خیز لطیفہ سمجھا جاتا ہے، اپنی اس کوتاہی کے احساس سے دب کر میں اپنے خول میں گھس گیا اور ریشم کے کیڑے کی طرح سمٹا کر اپنے آپ کو ایک الگ کون بنا لیا، یہاں پر میری ملاقات چندراوتی سے ہو گئی، وہ لیڈی میکلن کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور موہنی روڈ پر ہندو لڑکیوں کے ایک اشرم میں رہتی تھی، ایک روز پنجاب پبلک لائبریری میں ہم دونوں ایک ہی کتاب اپنے نام جاری کرانے کے امیدوار تھے، پہلے ہمارے درمیان ہلکا سا فساد ہوا لیکن پھر لائبریرین نے یہ کتاب ایک ہفتہ کے لیے میرے نام ایشو کرنے کا فیصلہ دے دیا، جب میں نے رجسٹر میں اپنا نام درج کروایا تو چندراوتی کی آنکھیں سکیڑ کر مجھے غور سے گرا اور پھر چمک کر بولی، اچھا تو تم ہی وہ 30 مارخاں ہو جس نے انگلش ایسے کا انعام جیتا تھا، اخباروں میں تصویر تو بڑی اچھی چھپوائی تھی، دیکھنے میں تو ویسے نظر نہیں آتے، اس غیر متوقع حملے نے مجھے لمحہ بھر کے لیے جھپا دیا، میں کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ بولی، ارے تم تو بالکل لڑکیوں کی طرح شرما لے جا رہے ہو، چلو مان لیا وہ تصویر تمہاری ہی تھی، آپ پلیز یہ کتاب مجھے دے دو، مجھے پرچہ تیار کرنا ہے۔ میں نے فوراً کتاب اس کے حوالے کر دی اور ساتھ ہی اپنا سارا علم و فضل بھی اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ تیسرے روز گورنمنٹ کالج آیا کرتی تھی۔ میں اپنی کلاس چھوڑ کر اس کے ساتھ لان میں بیٹھ جاتا اور دیر تک اسے بڑی محنت سے پڑھایا کرتا تھا۔ جب وہ ہمارے کالج آتی تھی تو کئی لڑکے دو ریا کھڑے ہو جاتے تھے اور اسے دیکھ کر بڑی خوش دلی سیٹیاں بجاتے تھے۔ ایک روز ہم لان میں بیٹھے تھے تو پروفیسر ڈکسن میری کلاس کا پیریڈ لے کر قریب سے گزرے مجھے دیکھ کر رک گئے اور کافی دیر تک وہیں نگاہیں گاڑ کر چندراوتی کو گھورتے رہے۔ پھر مسکرا کر بولے، ٹھیک، ہمارے لیے یہی مناسب مقام ہے۔ کلاس روم میں تو ایک بھی ایسی گولڈن گرل نہیں۔ چندراوتی واقعی سورن کنیا تھی۔ وہ سپر ڈکشر شمشیر قسم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی، لیکن اس کے وجود کے وقت سپیدہ سحر کا حلہ چھایا رہتا تھا۔ رنگت میں وہ سونے کی ڈالی تھی اور جلد اس کی بریک مومی کاغذ تھی جس کے آر پار نگاہ جاتی تھی۔ وہ نہیں جاتی تھی، اس کی گردن میں چند بریک بریک نیلی رگوں کی بڑی خوشنما پچکی کاری، اور جب وہ پانی پیتی تو اس کے گلے سے گزرتا ہوا ایک گھونٹ دور سے گنا جا سکتا تھا۔ چندراوتی کے لاہور میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چلا تھا، لیکن اب کے نہ اس نے نہ جنگیر کا مقبرہ دیکھا تھا اور نہ نور جہاں کے مزار پر گئی تھی، نہ شالیمار باغ کی سیر کی تھی۔ اتوار میں ایک بائی سائیکل کرائے پر لیتا تھا اور اسے کیریئر پر بٹھا کے تاریخی مقامات کی سیر کرا لاتا تھا۔ وہ اپنے اشرم سے آلو کی بھجیا اور پوریاں بنا کر لاتی تھی اور بڑی احتیاط سے الگ الگ کاغذ پر تک کر مجھے دے دیتی تھی، کیونکہ ذات کی وہ کٹڑ ہندو تھی اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہرگز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ ایک اتوار ہم بادامی باغ کی سیر کے لیے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بھالا، کہیں بادام نظر آئے اور نہ ہی کوئی باغ دکھائی دیا۔ مجبوراً ہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کر پکنک منا لیا۔ چندراوتی کو سائیکل پر بٹھا کے لاہور کی سڑکوں پر فراٹے بھرنے کی مجھے کچھ ایسی چٹک پڑ گئی تھی کہ میں ذاتی بائی سائیکل خریدنے کا تہیہ کر لیا۔ انہی دنوں ڈیلی ٹریبیون میں نیڈو ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار نکلا کہ اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فرنچ داڑھی والے گول مٹول سے بڑے انگریز تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے، کہنے لگے، لڑکا بڑا ضدی ہے اور کہتا ہے پڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ تم خود نو عمر ہو، تم اسے کیوں کر سنبھالو گے؟ میں تو کسی تجربہ کار اور خرانٹ کی تلاش میں ہوں۔ میں نے بے اتنائی سے جواب دیا کہ میں بھی بڑا مصروف ہوں، ایک ماہ سے زیادہ ٹیوشن نہیں کرا سکتا۔ اگر عرصہ میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو گیا تو میری اجرت ایک عدد ریلے بائی سائیکل ہوگی۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو میں کوئی فیس نہ لوں گا۔ یہ سودا مسٹر نیڈو کے دل کو بھا گیا، لیکن ریلے بائی سائیکل کی جگہ انہوں نے ہر کلیس کی پیشکش کی۔ آپ بیسا بیسی کے بعد معاملہ ایک فلپس بائی سائیکل پر طے ہو گیا۔ ان دنوں ریلے کی قیمت 90 روپے، ہر کلیس کی قیمت 24 روپے اور فلپس کی قیمت 72 روپے ہوا کرتی تھی۔ ٹیوشن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈو سے کہا کہ اگر لڑکا بہت بگڑا ہوا ہے تو وہ شاید کس قدر سختی سے کام لینا پڑے گا، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں۔ مسٹر نیڈو عصبی المزاج بزرگ تھے، اپنے بیٹے کے لاوبالی پان سے نلا نظر آتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور گوش بر آواز تو نہیں۔ پھر آستس میرے کان میں کہا، خدا تمہیں خوش رکھے، ضرور سختی کرو، لیکن دیکھنا کوئی ہڈی وڈی نہ توڑ بیٹھنا، میرے سر پر قیامت آ جائے گی۔ جان نیڈو 15-16 برس کا مغرور سا لونڈا تھا۔ ایک ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا اور بدتمیزی سے بولا، نکل جاؤ فوراً، آپ کے اس کمرے میں کیا کام؟ صبر بیٹا صبر، میں نے کہا، میں تمہارا نیا ٹیوٹر ہوں، تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔ اوہ ٹیوٹر، جان نے تحقیر سے الفاظ چبا کر کہا۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں۔ جان نے چھاتی پھلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر میرے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھانپ لیا کہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ غربا کشتن روز اول میں نے اس کے منہ پر زور سے ایک زناٹے دار چناٹا رسید کیا اور ڈانٹ کر کہا، یو سن آف بیچ، تمہاری ماں نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی، جیب سے ہاتھ نکال کر سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ جان نے کچھ اور اکڑ دھائی تو میں نے بے ترپے اس کے 2-3 اور تھپڑ لگا دیے۔ وہ روتا ہوا دروازے کی طرف لپکا تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کر روک لیا اور کہا، تمہارا باپ اس میں کوئی دخل نہ دے گا، میں اسے پوچھ آیا ہوں۔ نان سینس جان چلایا، میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا، صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں، میں نے اسے مطلع کیا، باقی سب چھٹی ہے۔ جان نے مجھے بڑی شستہ انگریزی میں 2-3 گالیاں دی۔ میں نے اس کی کلائی میں روڑ کر پیٹ پہ ایک لات جمائی اور اسے مرغا بننے کا حکم دیا۔ یہ اصطلاح اس کے لیے نہیں تھی، میں نے خود مرغا بن کر اس کی رہنمائی کی۔ 5-10 منٹ کان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف ہو گئی، اس کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ ایک ماہ کے بعد جب میں نے اپنا فلپ سائیکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو سارا گھر میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں منہ مانگی فیس پر جان کا ٹیوٹر بنا رہا ہوں، لیکن میری ٹیوشن تو چندراوتی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اب لاہور تھا اور میرا بائی سائیکل، کسی ٹریفک سارجنٹ نے بھی شہر کی اتنی گشت نہیں کی ہوگی جتنا کہ ہم دونوں نے لاہور کے گلی کوچوں کو کھنگال ڈالا۔ ایک اتوار میں چندراوتی کے پاس آشرم پہنچا تو وہ اداس بیٹھی تھی، اس نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھا تھا اور وہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھی۔ میں نے اسے کیری پر بٹھایا اور گرینڈ ٹرنک روڈ ایمن آباد کی راہ لی۔ میں سائیکل چلاتا رہا، چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گاتی رہی، اور 26-27 میل کا فاصلہ دیکھتے ہی دیکھتے وقت سے بہت پہلے ختم ہو گیا۔ ایمن آباد کی ایک تنگ و تاریخ گلی میں دو چھوٹی چھوٹی کوٹریوں کا ایک بسیدہ سا گھر تھا۔ چندراوتی کی بیوہ ماں پہلے کپڑے سی کر گزارا کیا کرتی تھی، پھر موتیا اترنے سے اس کی نظر کمزور ہو گئی تو سینہ پرونے کا کام بند ہو گیا۔ وہ غلہ منڈی کے کارڈ تھی، جگدیش چندر کے ہاں برتن مانجنے، کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پر مامور تھی۔ جگدیش چندرا اسے مقبول تنخواہ دیتا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ اسے اس کا کام پسند تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیٹی خوبصورت تھی۔ ماں نے تنخواہ کے بہانے وہ دراصل چندراوتی پر سٹا کھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب کبھی لاہور جاتا تھا تو چندراوتی کو اس کی ماں کی خیر خیریت بتانے اشرم ضرور جاتا تھا۔ جس روز پکنک کے لیے چندرا آلو کی بھجیا اور پوریاں کے علاوہ کچھ مٹھائی بھی لاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ جگدیش چندر آیا ہوگا اور پاؤ بھر مٹھائیاں نذرانہ دے کر رسم عاشقی نبھا گیا ہے۔ ایک دو بار میں نے جگدیش چندر کا نام لے کر چندراوتی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے درد و کرب سے ہاتھ جوڑ کر منت کی، اس مورکھ کا نام نہ لو، تمہاری زبان میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ چندراوتی کی ماتا مجھے بڑی پسند آئیں، ان کے پور سے شائستگی اور شانتی ٹپکتی تھی۔ اس نے بڑی برفی ڈال کر دودھ کی کچی لسی بنائی، اور ان کے ہاتھ مسلمانوں کے لیے کوئی الگ برتن نہ تھا، اس لیے میں نے دونوں ہاتھوں چلو بنایا۔ چندراوتی نے گڑبڑ ہی اور دیر تک اس میں دور سے لسیاں ڈیلتی رہی۔ ماتا جی یہ نظارہ دیکھ کر بہت اور پھر چندراوتی نے ڈانٹا کہ گھر آئے ہوئے پرانے کو کبھی ایسے بھی لسی بلایا کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ماتا جی، چندراوتی نے کہا، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی پرانا تھوڑی ہے۔ کہنے کا تو وہ بے خیالی میں وہ یہ فکرہ بھول گئی، لیکن پھر اپنے آپ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ جلدی جلدی برتن سمیٹ کر رسوئی میں چلی گئی۔ میں بھی راجا اندر کی طرح آلتی مالتی مار کر موڑے پر بیٹھ گیا اور ان پھول جھڑیوں کا مزہ لینے لگا جو چندراوتی میرے بعد سے میرے انگ انگ میں بڑی کثرت سے چھونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد پیپل کے پتوں پر ماش کی اور بھنڈی کا سالن پروسا گیا۔ کھانے کا ایک کلکما گھی اور شکر اور شہد اور بلائی بن کر میرے گلے میں اترا۔ تیسرے پہر جب ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو بائی سائیکل کے پیڈل اس طرح گھومنے لگے جیسے دھنکی ہوئی روئی گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ سائیکل ذرا تیز ہوا تو مجھے بھی ترنگ آئی، اور میں نے چندراوتی کو چھیڑنے کے لیے پرونا سونا من مونا سانولا سلونا کھلونا وغیرہ کے کافی جوڑ کر کچھ بے تکے سے عاشقانہ مصرے الاپنے شروع کر دیے۔ دو تین بار چندراوتی نے مجھے سختی سے ٹوکا، لیکن میرے سر پر بھی شہری کا بھوت سوار تھا۔ جب میں نہ مانا تو آنن فانن اس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگا دی۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کے عین بیچ وہ منہ کے بل گری اور اس کی بائیں کنی پر خاصی گہری خراش آئی۔ میں نے زخم صاف کرنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا تو اس نے غصے سے جھٹک کر زمین پر پھینک دیا۔ چندراوتی کو اصرار تھا کہ وہ اب یہاں سے پیدل لاہور جائے گی، میرے ساتھ بائی سائیکل پر نہ بیٹھے گی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ لاہور ابھی 18-19 میل کے فاصلے پر ہے، وہ اتنا کیسے چلے گی، میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں، لیکن وہ بھی ترہاٹ کے سنگھاسن پر چڑھی بیٹھی تھی۔ ہر چند میں نے اپنے کان کھینچے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور اس کے سامنے گن گن کر ناک سے لکیریں کھینچنے لگا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی، ارے یہ تم کس کو ڈنڈوت کر رہے ہو؟ دیوی جی ڈنڈوٹ نہیں کر رہا، میں نے جواب دینا کہا، ناک سے لکیریں کھینچ رہا ہوں تاکہ تم معاف کر دو۔ چندراوتی نے سڑک پر پھینکا ہوا میرا رومال اٹھا کر مجھے دیا اور کہا، لو رومال سے اپنی ناک صاف کر لو، بالکل سرکس کے کلاؤن نظر آ رہے ہو، اب شریف بچوں کی طرح بائی سائیکل چلانا۔ چندراوتی ہر قسم کی آزاد آرزو مندی سے بے نیاز تھی، اس سے بس ایک حسرت تھی کہ وہ کسی طرح بنارس جا کر گنگا اشنان کر لے۔ میں نے اسے کئی بار چھیڑا کہ مسلمان بلی تو 900 چوبے کھا کے حج کے لیے نکلتی ہے، ہندو کنیا کا بھی فرض ہے کہ وہ پہلے پاپ کی گٹھی کمائے پھر کہیں جا کر گنگا جی میں نہائے۔ یوں بھی میں نے اردو اور انگریزی ادب کے تیر بہادف اشاروں، کنایوں، تلمیوں، تشبیہوں، استعاروں اور طرح طرح کی ترکیبوں سے اس کا ذہن کسی قدر برگینا کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ہر بار منہ کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی۔ رفتہ رفتہ ایک ہی بائی سائیکل پر بیٹھے ہوئے بھی ہم دو الگ الگ کروں میں بسنے لگے۔ جون جون میرا دماغ میں نفسیات کی بڑھووں کا چھتہ بنتا گیا، اسی رفتار سے ہمارے درمیان ایک وسیع و عریض خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور ہوتی تھی۔ دراصل میرے دل اور دماغ نے خواہشات کے جس رستے پر چلنا شروع کر دیا تھا، وہ لحظہ بہ لحظہ مجھے اس سے دور ہی لے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ فاصلے بڑھتے گئے، میرا مزاج چڑچڑاتا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چندراوتی کے ساتھ میرا جھگڑا معمول لینا میرا معمول بن گیا تھا۔ دن بھر اسے بائی سائیکل پر لادے سڑکوں پر گھومنا مجھے بڑی احمقانہ اور طفالانہ حرکت محسوس ہونے لگی، اور میں اس گناہ بے لذت کی اکتہاٹ سے دل ہی دل میں جھنجھلانے لگا۔ کئی بار میرے سر پر یہ جنون سوار ہوا کہ میں بائی سائیکل کو کسی تیز رفتار موٹر کے ساتھ ٹکرا کر چور چور کر دوں۔ کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں اور اس کا سر زمین پر مار کے کچے ناریل کی طرح پاش پاش کر دوں۔ ایک روز وہ ایک چھابڑی والے کے پاس تازہ گنڈیریاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ ایک موٹے گنے سے چندراوتی کو مار کر اود مود کر دوں اور گنڈیریوں والے کی درانتی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دانتوں سے کچر کچر چبا ڈالوں۔ اس نے آ کر میرے حصے کی گنڈیریاں مجھے دیں تو میں نے جھنجھلا کر انہیں نالی میں پھینک دیا۔